الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء قال من عاد أخاه كان في خرفة الجنة قلت لأبي قلابة ما خرفة الجنة قال جناها قلت لأبي قلابة عمن حدثه أبو أسماء قال عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بیمار کی عیادت یعنی اس کی خبر گیری کی کیا فضیلت ہے اس کو بتلانے کے لیے یہ روایت انہوں نے پیش کی ہے. یہ ابو اسماء فرماتے ہیں کہ من عاد اخاہ کان فی خرفت الجنہ, یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے جس کو ابو اسماء حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نقل کرتے ہیں. جیسا کہ آگے ابو قلابہ جو اس روایت کو ابو اسماء سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا, یہ عاصم کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ یہ ابو اسماء اس روایت کو کس سے نقل کرتے ہیں, تو کہا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو انہوں نے نقل کیا ہے. من عاد اخاہ کان فی خرفۃ الجنہ, جو آدمی اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جائے گا وہ خرفہ جنت میں رہتا ہے. تب یہ عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو قلابہ سے پوچھا کہ خرفہ جنت کیا چیز ہے, قال جنا جنت کے پھل, گویا جب تک کہ وہ عیادت کرتا ہے جنت کے پھل توڑ رہا ہے کھا رہا ہے, گویا وہ فضیلت اس کو حاصل ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت کے پھل عطا فرمائے. باب الحدیث للمریض والعائی, حدثنا بشر بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر قال اخبرني ابي ان ابا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر ان في ناس من اهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الانصاري قالوا يا ابا حفص حدثنا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وانه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى اذا قاد استقر فيها. کوئی آدمی بیمار کوئی حدیث بیان کرے یا بیمار کی عیادت کے لیے جانے والا کوئی روایت پیش کرے, گویا عیادت کے دوران علمی مذاکرہ بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ ابو بکر ابن حزم اور محمد ابن منقدر یہ کچھ اور اہل مسجد اہل محلہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ سب لوگ پوری جماعت حضرت عمر ابن حکم ابن رافع انصاری کی عیادت کے لیے گئے, تو ان کی عیادت کے لیے جب پہنچے تو اب بات چیت ہو رہی ہے, اسی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا چرچا ہوا. چنانچہ عیادت کے لیے جانے والوں نے پوچھا یا ابا حفص حدثنا, کہ ابو حفص ہمیں کوئی حدیث بیان کیجئے. چنانچہ انہوں نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من عاد مریضا خاض فی الرحمت، کہ جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے گویا وہ اللہ کی رحمت کے اندر جو ہے پار ہو کر کے جاتا ہے. خوض کہتے ہیں پانی کے اندر گھس کر کے چلنا، اس طرح کے پاؤں پانی ہی کے اندر رہیں، تو گویا عیادت کے لیے جانے والا اللہ کی رحمت کے اندر گویا گھسا ہوا چلتا ہے. حتی اذا قعد استقر فیہا، یہاں تک کہ عیادت کے لیے جس کے پاس گیا ہے وہاں جا کر کے بیٹھے گا تو گویا رحمت کے اندر وہ جم کر کے بیٹھ رہا ہے. یہ فضیلت ہے اس کی. باب من صلى عند المریض، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا ہوا، وہی نماز کا وقت آ گیا اور نماز بھی وہاں ادا کر لی. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گئے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پر سے گر گئے تھے، اس کی وجہ سے آپ کا گھٹنا اور پاؤں زخمی ہو گیا تھا، ہڈی جو ہے اس میں موچ آ گئی تھی، تو آپ اپنے بالا خانے پر آرام فرما رہے تھے، بیماری کا وقت دن گزار رہے تھے. صحابہ عیادت کے لیے گئے، نماز کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، صحابہ نے بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھی. اس وقت یہی حکم تھا، امام بیٹھ کر کے پڑھے تو جو اس کے پیچھے پڑھنے والے چاہے وہ تندرست ہوں ان کو بھی بیٹھ کر ہی پڑھنا چاہیے. بعد میں پھر اس میں فرق آیا کہ نہیں، امام چاہے بیٹھ کر پڑھتا ہو اپنی بیماری کی وجہ سے، لیکن مقتدی اگر کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے. بہرحال یہاں پر بھی اسی نو کا ایک واقعہ بتلاتے ہیں. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ عبداللہ ابن صفوان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. نماز کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے وہاں جو لوگ موجود تھے ان کو نماز دو رکعت پڑھائی، اور دو رکعت اس لیے پڑھائی تھی تو نماز چار رکعت والی، لیکن انہوں نے کہا انا سفر، ہم مسافر ہیں، اور وہ مسافر ہونے کی وجہ سے انہوں نے قصر پڑھائی. تو مسافر اگر امام ہو تو وہ تو اپنی قصر ہی پڑھائے گا، جو مقیم ہوں اس کے پیچھے پڑھنے والے بعد میں اپنی پوری کر لیں گے. بہرحال یہاں تو یہ ہے کہ اگر کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانے کی نوبت آئی اور وہاں نماز کا وقت آ گیا اور نماز میں بھی شرکت ہو گئی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب چاہے نماز خود بیمار پڑھاوے یا عیادت کے لیے جو گیا ہوا ہے وہ پڑھاوے. باب و عیادت المشرق، کسی غیر مسلم کی خبر گیری کے لیے تیمارداری کے لیے جانا، پڑوسی آپ کا غیر مسلم بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، یا اور کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ، رشتہ دار ہے وہ غیر مسلم ہے، یہ اسلام لے آیا اس لیے مسلمان ہے، وہ دوسرے رشتہ دار اس کے غیر مسلم ہیں، باپ بھائی وغیرہ وہ بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کے لیے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان غلاما من اليهود کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کاج کر دیا کرتا تھا. تو مریض، اس کا نام عبد القدوس تھا، بیمار ہوا، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ فقعد عند رأسہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سر کے پاس آپ بیٹھے. فقال اسلم، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کر لے. فنظر الی ابیہ وہو عند رأسہ، اس کا باپ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا وہ پوچھ رہا ہے کہ ان کی دعوت قبول کر لوں، بات مان لوں. فقال له اتی اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، باپ نے کہا ان کی بات مان لو، یعنی یہ کہتے ہیں وہ کر لو. چنانچہ فاسلم، وہ بچہ اسلام لے آیا، اور فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الحمد للہ الذی انقذه من النار. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لائے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمہ تھا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم سے اس کو قریب البلوغ تھا جہنم سے نجات عطا فرمائی. باب ما یقول للمریض, کہ کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کو کیا کہا جائے, اس کی خیریت پوچھے. حدثنا اسماعیل بن ابی اویسی قال حدثنی مالک عن هشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ وعاک ابو بکر و بلال. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہجرت کر کے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ جو حضرات صحابہ مدینہ آئے تھے ان میں حضرت ابو بکر حضرت بلال بھی تھے, تو ان کو بخار آ گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے تو تقریباً تمام حضرات مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے تو اس زمانے میں مدینہ منورہ کی آب و ہوا مرطوب ہونے کی وجہ سے وہاں آنے والوں کو بخار نزلہ وغیرہ کی شکایت ہو جاتی تھی, عام طور پر بخار ہو جاتا تھا. وہ اس وقت مدینہ کی آب و ہوا اتنی صحت بخش نہیں تھی, کچھ آنے والے نئے آنے والے بیمار ہو جایا کرتے تھے. تو بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو یہ بات ختم ہوئی, اسی کا اثر تھا. جیسا کہ یہ حضرات صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرۃ القضاء کے لیے سن ہجری 7 میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے, تو اس وقت جب یہ حضرات مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں تو مکے والوں میں آپس میں باتیں چل رہی ہے کہ ایسے لوگ آ رہے ہیں تمہارے ہاں جن کو مدینہ منورہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے, یعنی اس کے بخار کی وجہ سے ان کی طاقت جو ہے کم ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, تو جس وقت آپ یہ سب پورا قافلہ جو عمرے کے لیے جانے والا مکہ مکرمہ پہنچا ہے, تو ویسے اگلے سال جو صلح ہوئی تھی کیونکہ اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے لیکن مکہ والوں نے روک دیا اور جنگ کی صورت پیدا نہ ہو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں صلح کر لی. اسی صلح میں یہ طے ہوا تھا کہ آئندہ سال 3 دن کے لیے آئیں گے اور عمرہ کریں گے, تو یہ 3 دن کے ارادے سے آئے تھے. مکہ والوں نے جو ہے وہ سارے اپنا مکانات خالی کر, وہ مسلمانوں کو وہاں اس طرح آزادانہ چلتا پھرتا دیکھ سکتے نہیں تھے, ان کے دلوں میں جو بغض تھا عداوت تھی اس کی وجہ سے ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا, اس لیے وہ اپنے گھر وغیرہ چھوڑ کر جبل قیقوان کے جو آج کل جو جبل ہندی کہا جاتا ہے باب العمرہ کے سامنے والا حصہ وہاں سب چلے گئے. اب وہاں بیٹھے وہ باتیں تو وہ یہی کرتے تھے جن لوگوں کو کمزور کر دیا ہے بخار نے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے حضرات صحابہ کو کہا جب تم طواف کرو تو اکڑ کر کے سینہ نکال کر تیز تیز جو ہے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے نور عمل کرنا جس کو کہتے ہیں, پہلے 3 چکر میں ایسا کرنے کا حکم دیا اور یہ پہلا موقع تھا. تو اس وقت یہ رمل جو ہے حجر اسود سے شروع کرتے تھے اور پھر ادھر دوسرا اور تیسرا رکن یمانی تک اور پھر رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جتنا فاصلہ ہے وہاں عام رفتار سے چلتے تھے, اس لیے کہ اس وقت جو چل رہے ہوتے تھے تو مکہ والوں کی نگاہوں میں نہیں آتے تھے, تو یہ تو خالی ان کو دکھانے کے لیے کرنا تھا. یہ 3 مرتبہ حصہ کرایا گیا, بعد میں تو پھر یہی سنت قرار دیا گیا. تو بہرحال بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا بخار والی تھی, جو بھی یہاں سے جاتا تھا وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا. تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے ماں مدینہ منورہ پہنچے تو وہ بھی بخار میں مبتلا ہوئے. قالت فدخلت علیہما, بول تو یا بتا کئی فتجدو کا ویا بلال ہو کئی فتجدو کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان دونوں کی, اس وقت تک ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, ویسے بھی باپ کے بات تو جانے میں کوئی حضرت بلال کا مسئلہ ہے, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ان دونوں حضرات کی خبر گیری کے لیے گئی اور میں نے پوچھا حضرت ابو بکر سے اپنے ابا سے کہ ابا جان کیا حال ہے, اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو. ویا بلال کئی فتح جیدو کا اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے، آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ قال وکان ابو بکری اذا اخذت الهم يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك ناله. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بخار آتا تھا تو اس بخار کی حالت میں یہ شعر پڑھتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ، ہر آدمی اپنے گھر والوں میں سلامتی کے ساتھ صبح کرتا ہے اور حشاش پشاش خوش و خرم حالت میں، حالانکہ موت جو ہے اس کے جوتے کے تسمے سے بھی اس سے زیادہ قریب ہے. موت تو ہر وقت آدمی کے اوپر سوار ہے، کب آ جائے. آدمی جو ہے سلامتی کے ساتھ صبح کرتا ہے لیکن اس کو پتا نہیں کہ میری موت کا وقت کب ہے. وکان بلال اذا عقل عنه يرفع عقيرته فيقول، اور حضرت بلال کا جب بخار ختم ہو جاتا تھا، اتر جاتا تھا، تو بلند آواز سے وہ یہ اشعار پڑھتے تھے، الا ليت شعري هل ابيتن ليلة بواد وهول صخر وجليل وهل اردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وتفيل. وہ شعر پڑھتے تھے، کاش کہ مجھے معلوم ہو جاتا کیا کبھی میں کوئی رات گزاروں گا ایسی وادی میں کہ جہاں میرے ارد گرد اسخر اور جلیل ہوں. یہ دو گھاس ماں مکہ مکرمہ میں کثرت سے ہوتی تھی، پودے ہیں مکہ میں کثرت سے ہوا کرتے تھے، تو گویا مکہ کی یاد آ رہی تھی، کیا کبھی ایسا موقع ملے گا کہ مکہ میں اگر کوئی رات گزاروں ایسی حالت میں کہ یہ پودے میرے آس پاس اگے ہوئے ہوں. وہل اردن، اور کیا اور کاش کہ مجھے معلوم ہو جاتا کیا میں کبھی کسی دن پہنچوں گا مقام مجنہ کے چشمے پر، پانی پر. مجنہ ایک جگہ ہے جہاں بازار بھی لگا کرتا تھا، وہاں پانی کا چشمہ بھی تھا، کیا کبھی مجھے وہاں جانے کا موقع ملے گا. وہل یبدون لی شامتن و تفیل، شامہ اور تفیل یہ پہاڑیاں تھیں مکہ مکرمہ میں، اور کیا کبھی میری نگاہوں کے سامنے شامہ اور تفیل نامی پہاڑیاں آئے گی. مطلب یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کی یاد آ رہی تھی، اس کو ان اشعار میں وہ ظاہر کر رہے تھے. قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے حضور سے یہ حال بتایا کہ ابو بکر جو ہیں وہ تو بخار جب آتا ہے تو یہ کہتے ہیں، اور بلال بخار ختم ہونے پر یہ اشعار پڑھتے ہیں جس میں مکہ کو یاد کرتے ہیں. وہ وطن تھا، وطن آدمی کو یاد آتا ہے، ایسا نہیں کہ بچوں کو یاد ہے بڑوں کو بھی وطن یاد آتا ہے. تو فقال اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ اشد. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تو ہمارے دلوں میں، یعنی ماں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مہاجرین کے دلوں میں تو مکہ کی محبت، مدینہ منورہ کی محبت ایسی ڈال دے جیسے مکہ کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تاکہ یہاں آنے کے بعد مکہ کو یاد نہ کریں. وصحیحا، اور اے اللہ تو مدینہ منورہ کی آب و ہوا کو تندرستی والا بنا دے، صحت افزا بنا دے. وبارک لنا فی سایہا ومدہا، اور ہمارے لیے مدینہ منورہ کے سا اور مد میں، سا ایک پیمانہ تھا جس میں 3.5 کلو کے بار تقریباً ہوتا ہے، وہ غلہ جس سے ناپا کرتے تھے، اور مجھ جو ہے سا کے چوتھائی حصے کو کہتے ہیں. تو سا اور مجھ میں برکت دے، مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں سا اور مجھ کے ذریعے سے ناپی جاتی ہیں، یعنی یہاں کے جتنے غلے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، اس میں بھی تو برکت ڈال دے. ون کل اما فجالہ بالجوفا، اور اے اللہ تو مدینہ منورہ کے بخار کو یہاں سے ٹرانسفر کر دے، منتقل کر دے اور جوفا میں پہنچا دے. جوفا یہ ایک مقام کا نام ہے، مکہ مدینہ منورہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے. اس زمانے میں وہاں یہود اور منافقین آباد تھے، تو آپ نے یہ بخار وہاں پر پہنچا دینے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صبح کو آپ نے فرمایا کہ میں نے آج خواب میں دیکھا کہ ایک کالی بال بکھری ہوئی عورت جو ہے مدینہ منورہ سے نکلی اور جوفا میں پہنچ گئی. تو میں نے اس کی تعبیر یہ دی کہ مکہ میں، مدینہ میں یہ جو یہ ہے بخار ہے مدینہ کا، وہ وہاں منتقل ہو گیا، یہ بلا وہاں چلی گئی. حدثنا معلہ قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يهود قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يهود بیمار کو کیا کہنا چاہیے اس لیے بھی لائے ہیں یہاں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی بیمار ہوا, بخار تھا اس کو سخت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے, خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی بیمار کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آپ اس کو کہتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ, گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ بیماری تمہارے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گی, یعنی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں, دور کر دیتے ہیں. قال ذاک طہور کلا بل ہی اما تفور او قال تسور علی شیخ کبیر تزیره القبور. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنام زن. اس دیہاتی کو بھی آپ نے یہی کلمات کہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ جو بخار تمہارا ہے وہ انشاءاللہ تمہارے لیے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے. تو اس پر وہ کہنے لگا پاکی گناہوں سے پاک کرے گا, بلکہ یہ تو ایسا سخت بخار ہے جو ایک بوڑھے آدمی کے اوپر سوار ہوا ہے اور اس کو قبر کی زیارت کروا کے رہے گا. تو دوسرا سن فرمایا ایسا ہی صحیح, یوں ہی صحیح, پہلے بھی آ چکی روایت, دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا. حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا عبد اللہ بن وهب عن حرملة عن محمد بن علی القرشی عن نافع قال كان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اذا دخل على مریض یسأله کیف ہوا فاذا قام من عنده قال خار اللہ لك ولم یزید علیہ. حضرت نافع جو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں, فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب کسی بیمار کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو پوچھتے تھے کیف ہو, کیا حال ہے, بس خیریت پوچھتے تھے, مطلب کہ جانے والے کو بھی اس کا حال پوچھنا چاہیے کہ کیا حال ہے. فیضا کام میں دی, پھر جب وہاں سے اٹھنے لگتے تھے تو کہتے تھے خار اللہ لکا, اللہ تعالیٰ تیرے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے, بس اس سے زیادہ اور کچھ بولتے نہیں تھے. باب ما یجیب المریض, بیمار کیا جواب دے جو مناسب ہو. حدثنا احمد بن یعقوب قال حدثنا اسحاق بن سعید بن عمر بن سعید عن ابیہ قال دخل الحجاج على ابن عمر وانا عنده. سعید بن عمر بن سعید کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا, میں وہاں موجود تھا. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا. اصل ہوا یہ تھا کہ ویسے حجاج جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی قد رکھتا تھا اپنے دل میں, لیکن چونکہ عبد الملک ابن مروان جو بادشاہ جس کی طرف سے یہ نائب یہ تھا حکمران تھا, اس نے حجاج کو تاکید کی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا احترام اور عزت اور ان کا خیال رکھنا, اس لیے وہ کچھ کر سکتا نہیں تھا, کیسی گستاخی کی بات. تو اس نے ایسا کیا, حج کے موقع پر کسی آدمی کو مقرر کیا تھا اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا نیزا تھا, وہ اپنا نیزا لے کے اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر کے عبداللہ ابن عمر کے پاس سے گزرا, وہ نیزا یوں لٹکائے ہوئے تھا اس انداز سے کہ جب وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرا تو وہ نیزے کا سرا جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاؤں میں گیا اور اس سے وہ زخمی ہوا اور اسی وہی زخم بڑھا, اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا. تو اب اسی بیماری میں یہ حجاج ابن یوسف جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر گیری کے لیے آیا ہوا تھا. فقال کیف ہوا, وہ پوچھتا ہے کیا حال ہے. قال صالحٌ, ٹھیک اچھا. قال من اصابك, یہ کس نے تکلیف پہنچائی آپ کو, یہ معاملہ یہ جو ہے اظہار ثانی کا سلوک معاملہ کس نے کیا. قال اصابني من امر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمل, یعنی الحجاج. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب میں فرمایا کہ یہ تکلیف مجھے اس آدمی نے پہنچائی جس نے لوگوں کو اس دن میں ہتھیار کو اٹھانے کی اور لے کر جانے کیا لیے کہا جس دن میں ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے, یعنی حج کے دنوں میں. وہ اس حجاج نے یوسف ہی کی طرح اشارہ، وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ اسی کی سازش کے نتیجے میں یہ ہوا ہے معلوم ہوا. شریف میں علم کا جو ذکر آیا ہے اس علم سے مراد علم دین ہے یا علم دین و دنیا؟ اگر صرف علم دین مراد ہے کیا حدیث میں علم دین لکھا ہے یا صرف علم ہی لکھا ہے؟ بھائی علم جہاں آتا ہے قرآن میں حدیث میں تو اس سے وہ علم مراد ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کروانے والا ہو، اس کے احکام سے واقف کرنے والا ہو. علم گراہ بحق نہ نمایت جہالت است. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ علم جو حق کی راہ نہ دکھلاتا ہو وہ جہالت ہے. دنیا کی چیزیں جتنی بھی ہے، ڈاکٹری، وکالت اور دوسرے جتنے بھی، وہ اس کو علم نہیں، اس کو فن کہتے ہیں، پیشہ کہتے ہیں. اور جو فضیلت آئی ہے وہ اسی علم دین ہی کی ہے. کیا فرماتے علماء کرام، کیا عورت کو سجدے میں پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف کرنا ضروری ہے؟ ہاں، وہ پیروں کو باہری کی طرف نکال کر کے جتنا ہو سکے اس طرف موڑنے کی کوشش کرے. چھوٹے بچے کو سونا پہنا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ لڑکی ہے تو پہنا سکتے ہیں، لڑکا ہو تو سونا یا اسی طریقے سے ریشم وغیرہ پہنانا جائز نہیں ہے، والدین گنہگار ہوں گے. کیا سودی رقم کا کیلنڈر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں نفع عام کی نیت سے؟ سودی رقم سے کیلنڈر خریدنا بھی جائز ہے اور اس کو گھر میں استعمال کرنا بھی جائز ہے. میت کے پیر قبلے کی طرف کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک شکل جو بتائی ہے میت کو لٹانے کی، یہ بھی ہے کہ قبلے کی طرح اس کے پیر کیے جائیں، اس طرح اس کو لٹایا جائے. ہمارے یہاں، ہمارے علماء کے یہاں بہتر یہ ہے کہ اس کا سر جو ہے جیسے ہمارے علاقے میں جانب شمال ہو اور پیر جو ہیں وہ جانب جنوب ہو. اس طرح کپڑے ناپاک ہو تو پاک کیسے ہوتے ہیں؟ دھونے سے ہو جائیں گے. خدا حافظ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں کہہ سکتے ہیں. امام نماز پڑھا کر نفل یا سنت اسی جگہ پر پڑھے یا ہٹ کر پڑھنا چاہیے؟ اسی جگہ نہیں، بلکہ نماز کے بعد ہی اپنی حیات کو فوراً بدل دینا چاہیے. سلام پھیرنے کے بعد جلدی اسی حیات پر دیر تک نہ بیٹھا رہے. شخص نے غصے میں عورت سے یہ کہہ دیا کہ آج میرے ساتھ وطن نہیں آئے گی تو ایک طلاق ہے، اور عورت منکر رہتی ہے تو طلاق سے بچنے کے لیے شوہر خود ہی نہ گیا تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ ہاں، وہ نہیں گیا تو نہیں واقع ہوگی. بچوں کو اسکول میں یونیفارم میں شرٹ پینٹ کی جگہ کفنی پائجامہ پہنا کر بھیجتے ہیں تو اسکول کے منتظمین حضرات کہتے ہیں کہ شرٹ پینٹ پر یہ شریعت کے خلاف کا لباس نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ شرٹ اور پینٹ کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے، کیا وہ کسی قوم کا کوئی قومی مخصوص لباس نہیں رہا، اس لیے اس کو پہننا جائز ہے اگرچہ اچھا نہیں ہے، مگر وہ پینٹ وغیرہ بھی ڈھیلا ڈھالا ہو، چست، جس سے اعضاء کی نمائش ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کفنی پائجامہ ہم ضروری سمجھ کر پہنا کر بھیجیں، صلحہ کا لباس ہے، پہنا کر بھیج سکتے ہیں. اب وہ تو اب آپ کا معاملہ ہے، اسکول والوں کا معاملہ ہے. جمعہ دیوس ہے، بے فرض نماز یعنی خود کو اسکول والوں کو بھی چاہیے، اگر اس کو نہیں پہننا چاہتا اور لباس کلتا کرتا پائجامہ ہے تو رنگ مخصوص کر دے، اس رنگ کے مطابق یہ کرے. جمعہ دیوس سے بے فرض نماز یعنی خود کو کیمپ پٹاوا ماوے سے. کیمپ کا مطلب کیا؟ شریعت کا حکم ہے بھائی، کیمپ کیوں؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کیوں کا سوال ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ہوں جہاں نوکری کروں چھوں تے کمپنی کی مسجد 8 کلومیٹر نا انتر آئے چھ વળી અમારી કંપનીમાં બપોરે 1 વાગ્યાથી 1.5 વાગ્યા સુધીનો સમય લંચ માટે ફાળવેલ છે. દર શુક્રવારે ઓફિસથી નમાઝ પઢવા જવા માટે શક્ય નથી. પ્રશ્ન એ છે કે શું અમને મસ્જિદ કંપનીથી 8 કિલોમીટરના અંતરે આવેલ હોવાથી તેમ સમયનો અભાવ હોવાથી જુમાની નમાઝ અદા કરવાનો હુકમ લાગુ પડશે કે ઝોરની નમાઝ? તમે જે જગ્યાએ રહેતા હોય ત્યાં અગર શહેર છે, આબાદી શહેરની છે, તો એ સુરતમાં તો જુમા ફરજ હશે, પડવી જરૂરી છે. અગર તે શહેરની બહાર એટલું દૂર હોય કે શહેરના હુદુદમાં ના હોય તો પછી જુમા ફરજ નથી તે સુરતમાં. જો સળંગ ત્રણ જુમા ના અદા કરી શકાય તો શરીયતની દ્રષ્ટિએ શું હુકમ લાગુ પડે છે કે જ્યાં પર જુમા ફરજ હોય અને અદા ન કરે તો તેના દિલના ઉપર મહોર લગાવી દેવામાં આવે છે હદીસમાંથી. સુબહાનક અલ્લાહુમ્મ વબિહમ્દિક વતબારક અસ્મુક વતઆલા જદ્દુક વલા ઇલાહ ગૈરુ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اسے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اسے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.